بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجمع عظمة محمد وآل محمد ایدان محترم جامع مسجد جعفریہ ملیر کینٹ میں خمسے کی آخری مجلس سورہ قصص کی پانچویں آیت کے ذیل میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. خمسہ مجلس اعضاء میں ہمارا عنوان صفات اصحاب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے, اور جس آیت مجیدہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے, ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کہ جنہیں روئے کا زمین پر کمزور بنایا گیا ہے, جن کو ضعیف بنایا گیا ہے, جن پہ ظلم و ستم کیا گیا ہے, ان پر احسان کریں. احسان کیسے ہو؟ نجعلہم ائمہ, ہم ان کو امام قرار دیں, و نجعلہم الوارثین, اور ان کو وارث قرار دیں. یعنی اس آئے مجیدہ میں کہ جو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے مربوط منسلک ہے, یہ آیت در حقیقت ہمیں ایک روشن مستقبل کی جانب متوجہ کر رہی ہے کہ انسانیت کا ایک روشن مستقبل ہے. اور اس سے قبل بھی ہم کراچی میں دوسرے مقامات پر اسلام کا عادلانہ نظام اور امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں کہ اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے اس کی حقیقی جامع اور کامل صورت وہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب اور ظہور کے بعد ہی ممکن ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دین کو تمام ادیان عالم پہ غلبہ دیں گے, یہ در حقیقت رسول اللہ کے زمانے میں, امام طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا. اور یہ خواب اس وقت شرمندہ تعبیر ہوگا کہ جب ہمارا اور آپ کا بلکہ پوری انسانیت کا امام پردہ غیب سے ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دین کو, اس مذہب کو پورے ادیان عالم پر غلبہ عطا کرے گا. لہذا اسلام ایک ایسے روشن مستقبل اور برائٹ فیوچر کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے, مسلسل ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جتنا وقت ہمیں ملا ہے بحیثیت منتظر امام زمانہ کسی بھی قوم کو نہیں ملا, بلکہ یوں کہوں کہ کسی قوم کو انتظار کرنے کا وقت ہی نہیں ملا. رسول اللہ کے بعد انتظار کرنے والے نہیں تھے, فوراً فیصلہ کرنا تھا, آپ کی خدمت میں عرض کیا. امام علی کے بعد انتظار کرنے والی نہیں تھے کہ بیٹھ جائیں, جب امام آئیں گے دیکھیں گے پھر ہم بیعت کریں گے, نہیں, امام علی کی شہادت ہوئی فوراً فیصلہ کرو کہاں جانا ہے. اس کے بعد امام حسن کی شہادت, امام حسین, امام حسین کی شہادت, امام سجاد, بقیہ تمام آئمہ کے زمانے میں لوگ منتظر نہیں تھے, فوراً فیصلہ کرنا تھا. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور فضیلت و برتری دی ہے, وہ ہے انتظار کرنے والے, منتظر. اس لیے احادیث میں ہیں افضل الاعمال الانتظار الفرج, کہ افضل ترین اعمال, صاحب فضیلت اعمال کون سا ہے؟ امام زمانہ کے وجود کا, ان کے انقلاب کا, ان کے ظہور کا انتظار افضل ترین اعمال میں سے. کیوں؟ یہ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ ایک شخص کا انتظار نہیں ہو رہا, ایک نظام کا, ایک سسٹم کا انتظار ہو رہا ہے, وہ برائٹ فیوچر کا, روشن مستقبل کا انتظار ہو رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے انتظار, جیسے آپ جی ابھی سماعت فرما رہے تھے کہ مولانا نہیں آئے, چلے بھائی انتظار کر رہے ہیں تو اس گیپ کو ہم مثلا فل کر دیں, کوئی اور نہیں ملا تو کسی سوز خان کو لیا ہے, کسی کو نہیں ملا کوئی نوحہ خان آ گئے, انتظار ہو رہا ہے. یہ انتظار ایسا نہیں ہے کہ ٹائم پاس کریں گے, نہیں, یہ انتظار خود بخود ہمیں اس آنے والی شخصیت کے لیے تیار کر رہا ہے. یعنی اگر اگر گیارہ آئمہ کی شہادت, ولایت, علم, تجربہ, تحریر, جد و جہد, قتال, مارکا, خون, پابندیاں, جد و جہد, پابندی سلاسل ہونا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جتنی بھی عبادات ہیں, جتنی بھی اخلاقیات ہیں, جتنا بھی کردار ہے, جتنی بھی عظمتیں ہیں, جتنی بھی رفعتیں ہیں, جتنی بھی بلندیاں ہیں, جتنی بھی حسنات ہیں, جتنے بھی درجات ہیں, جتنے بھی فضائل ہیں, جتنے بھی کمالات ہیں, سب تمہارے پاس موجود ہیں. اگر تم ابھی بھی تیار نہ ہوئے اور اپنے آپ کو آنے والے امام کے لیے تیار نہ کیا، تو بھی جتنا عرصہ تمہیں ملا ہے یہ سب تمہیں جہنم میں جھونکنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زمانہ جو ہم جس میں اپنی تعمیر کر سکتے تھے، کردار سازی، معاشرہ سازی، امت سازی، ہم وہی زمانہ برباد کر دیں اور پھر وہی وقت ہمارے لیے روز قیامت حجت بن جائے، ہمارے خلاف گواہی دے۔ یہ طالب علم جو وقت ضائع کرے اور امتحان میں بغیر تیاری آ کے بیٹھے، اب اسے ایک ایک دن یاد آئے گا کہ میں فلاں دن کھیل رہا تھا، فلاں دن یہ کام کر رہا تھا، فلاں دن ضائع کر رہا تھا، فلاں دن وقت کو تلف کر رہا تھا، یہی وقت جو پڑھائی میں صرف کر سکتا تھا کھیل کود میں ضائع کیا، کیا ہوگا؟ یہی وقت، یہی تیاری کا زمانہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا، اس کی ناکامی میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ چنانچہ ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کہ امام کے لیے تیار ہو، اور ہر طرح کی سہولیات جو ممکن و میسر تھیں ایک قوم بننے کے لیے، ایک امت بننے کے لیے، وہ ہمیں عطا کر دی گئی۔ علم چاہیے، علم صرف امام علی کا نہیں، گیارہ ائمہ کا علم۔ تقویٰ چاہیے، تقویٰ، جدوجہد چاہیے، جدوجہد۔ سخت سخت حالات میں قیام کی مثالیں چاہیے، کربلا حاضر ہے۔ استقامت چاہیے، فاطمہ زہرہ سے شروع کرو، استقامت غرض اور گیارہویں امام تک آ جاؤ۔ یعنی جو آپ تصور کر سکتے ہیں، جو تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اہل بیت علیہم السلام نے ان 260 سالوں میں، یعنی جب سے ہجرت کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر اور امام کی شہادت تک، گیارہویں امام کی شہادت تک، یہ جو کچھ بھی ہمیں ضرورت تھی، ہے اور رہے گی آئندہ، وہ سب آئمہ نے دے دیا۔ یعنی اگر نہ دے تو آئمہ کی تعلیمات پر، آئمہ کے علم پر، ان کی تبلیغ پر حرف ہوگا، اعتراض اٹھے گا، انگلی اٹھے گی کہ جناب فلاں امام نے بیان نہیں کیا۔ لہذا میں کہہ رہا ہوں جو کچھ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ ہمارے ارتقاء، کامیابی، ایک زندہ قوم بننے کے لیے ضروری اور لازمی ہے، وہ سب آئمہ نے ان 260 سالوں میں دے دیا ہے۔ کیونکہ پتا تھا کہ اب امام پردہ غیب میں جانے والا ہے، علم ہے، لہذا لازمی تیاری کرا دو۔ بھائی استاد ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جناب مجھے چھٹی پہ جانا ہے، لہذا کیا کرتا ہے، تیاری کرا دیتا ہے، دیکھو بھائی بچوں مجھے جانا ہے، لہذا میں جلدی جلدی تمہیں تیاری کرا رہا ہوں تاکہ میں نہ بھی ہوں تو امتحان تم دے لے، نصاب مکمل ہو جائے۔ گیارہ ائمہ ہمارے معلم ہیں، ہمارے مدرس ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، اور رہنما بھی کیسے کہ جناب اللہ کی جانب سے بھیجے گئے، من جانب اللہ ہیں، معصوم ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، خطا اشتباہ ان کی زندگی میں نہیں ہیں۔ چنانچہ ہر لازمی چیز دے دی۔ اگر ہم اب بھی تیار نہ ہوں، اب بھی آمادہ نہ ہوں، تو پھر وائے ہے۔ اسی لیے کہا کہ انتظار، انتظار الفرج افضل الاعمال، بہترین اعمال میں سے، بہترین اعمال میں سے، یعنی پریپریشن کرو، تیاری کرو، اپنے آپ تیاری کرو، اپنی آمادہ کرو، کیونکہ امام آنے والا، زندہ قوم بنو، متحد قوم بنو۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، یہ ماتم ہمیں ایک نظم دینے کے لیے، منظم کرنے کے لیے، کم سے کم ماتم سے منظم ہو، نماز جماعت منظم ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر پیش کی جاتی ہے، آخر میں منظم دسترخوان لگتا ہے، پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، آرام سے آ کے بیٹھیں، سکون سے کھانا کھائیں، منظم قوم بنو۔ اسی طریقے سے زمانۂ غیبت میں ہمیں بغیر نائب امام کے نہیں چھوڑا گیا، ولی فقی کا تصور دیا کہ ایک نائب امام ہوتا ہے جو ولایت کا حامل ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا ائمہ کی ولایت دو قسم کی ہیں، ایک ولایت تکوینی اور ایک ولایت تشریعی۔ ولایت تکوینی یعنی تصرف، کائنات میں تصرف کا حق حاصل ہے ان کو، جب چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں کریں، جب چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں کریں۔ یہ جب چاہیں اور جیسے چاہیں اور جو چاہیں، یہ جو چاہیں ہمارے چاہنے کی مانند نہیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ وہ تو چاہتی نہیں سوائے اس کے جو ان کا رب چاہتا ہے۔ یہ اپنی رضا اور خدا کی رضا کو ملا دیتے ہیں، یعنی ان کی رضا
اللہ کی رضا کے تابع ہے، یعنی اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں، یعنی بستر رسول پر سو کر علی مرتضی اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں اس طریقے سے، یعنی اب یہ وہی چاہیں گے جو اللہ چاہے گا، توجہ رکھیے گا، ہو ہی نہیں سکتا یہ کوئی ایسی چیز ذہن میں لے آنا اعوذ باللہ جو اللہ کی رضا کے مخالف اور خلاف ہو. چنانچہ ولایت تکوینی، ولایت تشریعی یعنی دین کو نافذ کرنے کی ولایت، قانونی ولایت. دو قسم کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، میں نے ابھی عوامی کالونی میں تین روزہ مجالس پڑھی ہیں، وہاں پہ میں نے اس بحث کو کھولا تھا، صرف موضوع سے متعلق چند نکتے اور چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. دو اصطلاحیں ہیں، ایک مشہوریت اور ایک ہے مشروعیت. مشہوریت شہرہ سے ہے، شہیر، شہرہ، شہرت پا جانا، معروف ہو جانا. اور مشروعیت شعراء سے ہے، قانون سے ہے. مشہور یعنی ممکن ہے کوئی انسان مشہور ہو جائے. ایک ہے مشروعیت یعنی قانونی حیثیت، لا کے اعتبار سے آپ کی کیا حیثیت بنتی ہے. مثلا امام مشروعیت کا حامل ہوتا ہے، خواہ وہ مشہوریت کا حامل نہ ہو. توجہ رکھیے گا، ممکن ہے امام مشہور نہ ہو لیکن وہ مشروعیت کا حامل ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے بھیجا جائے گا، یعنی قانونی حیثیت ہے امام کی، اللہ کی طرف سے علم لدنی معصوم ہوگا، یہ مشروعیت ہے، یعنی قانونی حیثیت اللہ نے دی. ہر کوئی امام نہیں بن سکتا، یہ شرائط ہوں گی. امام مشروعیت رکھتا ہے، ممکن ہے کوئی مشہور ہو جائے کہ میں نظام حکومت سنبھالوں گا، ممکن ہے ہوئے لوگ مشہور لیکن ان کی مشروعیت نہیں تھی، اس لیے کہ جو مشہور ہوتے ہیں انہیں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے مشروعیت رکھنے والے افراد کی طرف جھکنا پڑتا ہے، جھکنا پڑے گا. دو قسم کے انسان ہیں، ایک کو ہم بناتے ہیں، ایک کو خدا بناتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارا ہے وہ حق پر ہے یا وہ جو اللہ نے بنایا ہے. اگر اللہ کا بنایا ہے وہ جو مشروع ہے، اگر وہ مشہور لوگوں کے دروں پہ جھکتا نظر آ جائے تو سمجھ جانا لوگوں کا بنایا ہوا قابل اعتماد ہے، اور اگر لوگوں کا بنائے وہ جو مشہور ہو، اگر لولا علی لحلق عمر کہتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ کا بنایا ہوا قابل اعتماد ہے، وہ مشروعیت رکھتا ہے. تو امام قانونی حیثیت رکھتا ہے، امام شرعی حیثیت رکھتا ہے. یہ ولایت جو ہے امام کی کہ دین کو نافذ کرے، یہ ولی فقی کو حاصل ہوتی ہے، ولی فقی کو حاصل ہوتی ہے یہ ولایت، تشریعی ولایت امام کی، یعنی یہ امام کا نائب ہے، یہ امام کی نیابت میں دین کو نافذ کرے گا. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے، دو دلیلیں دوں گا. ایک امام حسین کا وہ مشہور معروف جملہ کہ جس میں مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا. میرا جیسا امام حسین نہیں فرمایا میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرتا، واضح ہے یہ، انا حسین ابن علی لا ابایعو یزید، یہ نہیں فرمایا مولا نے. اب تصور کیجئے مولا نے جو تعبیر استعمال کی ہے، یہ تا قیامت ولی فقی کی قانونی اور شرعی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی حسین کیا فرما رہے، میرے جیسا، یعنی میں اگر مسلم کو نائب بنا کے بھیج رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، نائب سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں تو کیا یہ میرے جیسا ہے، توجہ رکھیے گا، یعنی فضائل میں کمالات میں مسلم حسین جیسے ہیں، ہرگز نہیں. بھائی لوگ کہتے ہیں رسول ہم جیسا، کہتے تھے نہیں لوگ رسول ہم جیسا ہے، ٹھیک ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم اگر رسول تمہارے جیسا ہے تو کیا تم بھی رسول جیسے ہو؟ بھائی اگر تم رسول جیسے ہو تو فرشتہ تم پہ بھی نازل ہونا چاہیے، تمہارا بھی سایہ نہیں ہونا چاہیے، تم جو جاگتے میں دیکھتے ہو وہی سوتے میں دیکھو تو پھر کہنے کے حقدار ہو کہ ہم رسول جیسے ہیں۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا سفیر ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ ولایت تکوینی میں نہیں ہے کہ حسین کا نائب ہے تو حسین کے جیسے فضائل ہوں گے مسلم ابن عقیل کے، نہیں، یہ ولایت تشریعی میں میرا نائب ہے، یعنی قانون گزاری میں، یعنی بیعت لینے میں، یعنی لوگوں کو جمع کرنے میں، یعنی میری غیبت میں، کہ جب تک میں کوفے نہ پہنچ جاؤں، جب تک حسین ابن علی کوفے پہنچ کر تمام باغ دوڑ کو، حکومت کو، نظام کو، سلطنت کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لے، یہ جو اتنا عرصہ غیبت کا ہے کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں، میرا نائب ولایت تشریعی رکھتا ہے، اس کا ہاتھ معصوم نہیں ہے، اس کا قول حجت نہیں ہے، لیکن جب مجھ سے منسوب ہو گیا تو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کا قول میرا قول ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں جو بیعت ہوگی وہ حسین ابن علی کی ہوگی، وہ مسلم کی نہیں ہوگی، ہاتھ مسلم کا ہوگا، اس پہ ہاتھ تمہارا ہوگا، لیکن چونکہ میرا نائب ہے لہذا اب اس کا قول میرا قول، اس کا حکم میرا حکم، اس کی مخالفت میری مخالفت۔ تو ولی فقیہ در حقیقت نیابت امام میں ولایت تشریعی کا حامل ہوتا ہے، اس لیے امام نے فرمایا مثلی میرا جیسا، یعنی تاریخ میں جتنے بھی سورما آئیں گے، جتنے بھی مجاہد آئیں گے، جو حسین ابن علی کی مانند اپنے اپنے زمانے کے طاغوتوں کے سامنے، خوناشاموں کے سامنے، ظالموں کے سامنے ڈٹ جائیں گے، تو سمجھ جانا جو ظلم سے ٹکرا جائے وہ حسینی ہوا کرتا ہے۔ درود بھیجے محمد والا۔ تو کربلا ہمیں تیار کر رہی ہے کہ ہم امام زمانے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کربلا جس کی سمجھ میں آ جائے، کربلا کیوں؟ ولایت کے دفاع کے لیے ہے۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت نماز ہے، ولایت روزہ ہے۔ ولایت کو سمجھنا ہے تو روزے کو سمجھو، روزے کی حقیقت پانی ہے تو ولایت کے پاس جاؤ، توجہ رکھیے گا، لازم و ملزوم ہے، یعنی اگر ولایت سے علی، ولایت اما قبول نہ کی تو نماز روزہ واپس ریٹرن، جی واپس کر دیا جائے گا، لے جاؤ، کیونکہ ولایت نہیں، اسٹیمپ نہیں لگی ولایت کی، توجہ رکھیے گا، ولایت کی اسٹیمپ نہیں لگی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے 1000 روپے قرض لیے ڈاکٹر صاحب سے، میں نے کہا میں آپ کو 2 مہینے بعد لوٹا دوں گا، اس کے بعد میں 2 مہینے کے بعد گیا اور میں نے نوٹ ان کی خدمت میں پہنچا دیا، ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا، آپ نے میری مدد فرمائی تھی، یہ 1000 کا نوٹ آپ کی خدمت میں آپ کی امانت لوٹا رہا ہوں۔ اسی دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو 1000 روپے کے نیلے والے نوٹ ہیں نا، یہ کل عدم ہو گئے، ان کی ڈیٹ گزر گئی، آپ 1 مہینے کے اندر اندر جمع کرا دیں۔ ڈاکٹر صاحب تو مجھے 2 مہینے پہلے دے چکے، 1 مہینے کا ٹائم تھا، ان کے تو 1000 روپے گئے جی، اب میں لے کے پہنچا 2 مہینے بعد، ڈیٹ گزر چکی ہے، میں نے کہا لے لیجیے اپنے 1000 روپے، کہیں گے نہیں اب اس کام کا نہیں ہے، میں کہا نہیں نہیں اصلی نوٹ ہیں، ذرا ہلا کے دیکھیے آواز آئے گی، ہوا جھل کے دیکھیے، کہیں گے نہیں نہیں میرا مقصد یہ نہیں، میرا مقصد یہ کہ بس اب چھوڑیے، اصلی نوٹ ہے، دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی موہر لگی ہوئی ہے، توجہ رکھیے موہر لگی ہوئی ہے، کہیں گے نہیں چھوڑی بس اب وقت گزر گیا، کہوں گا نہیں اس میں وہ تار بھی دھاگا بھی موجود ہے جو اصلی اور نقلی کی پہچان کرتا ہے، تو کہیں گے بھائی سب کچھ صحیح، نوٹ بھی وہی ہے جو اسٹیٹ بینک نے چھاپا تھا، اسٹیمپ بھی وہی لگی ہے، رزق حلال عین عبادت ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، تار بھی موجود ہے، لیکن اس کی ویلیڈیٹی گزر گئی ہے۔ ولایت در حقیقت جس کے پاس ولایت کی مہر لگ جائے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اب ولایت نہ ہو عمل جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جی اللہ کی بات، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں لیکن ولایت کے بغیر قبول نہیں، توجہ رکھیے گا، روزہ اللہ کا، ولایت نہیں تو پھر قبول نہیں، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جو کچھ بھی ہے، اگر ولایت کے سائے میں نہیں، ریٹرن، گو بیک، جاؤ. یعنی ولایت کو اگر سمجھنا ہے تو ولایت نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خمس میں، جہاد میں، تولا میں، تبرع میں، تقلید میں، اصول دین میں، فروع دین میں نظر آئے گی. اور اگر چاہتے ہو کہ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو ولایت کے پاس جا کر ان کی تصدیق لے لینا، تصدیق لے لینا ان کی، تاکہ لازم و ملزوم ہو جائے. چنانچہ یہ ولایت اب کربلا تیاری کرانے کے لیے کہ ولایت کے تابع بنو. کربلا اگر سمجھ میں آ جائے، کربلا ولایت کا دفاع تھی، نماز بھی، روزہ بھی، دین بھی، شریعت بھی، اخلاق بھی، جہاد بھی، جتنی چیزیں اصول الدین فروع الدین میں، سب کا دفاع کیا ہے. اب لوگ گھمانے کے لیے کہہ دیتے کہ جناب امام حسین نے نماز میں سر کٹایا ہے، لیکن نماز کے لیے سر نہیں کٹایا. اب کتنا فرق ہو گیا، توجہ رکھیے گا. امام حسین نے نماز میں سر کٹایا ہے بالکل، لیکن نماز کے لیے نہیں کٹایا. کتنا فرق. امام حسین نے واقعتاً نماز کی حفاظت کے لیے سر کٹایا ہے. اشہد انکا، اے ذاکر میں تیری بات مانوں یا اپنے چھٹے امام اور آئمہ طاہرین کی بات مانوں؟ تو انصاف کیجیے، آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ کے سامنے ایک ذاکر کھڑا ہو اور امام کھڑے ہوں، کس کی بات مانیں گے آپ؟ امام کی بات مانیں گے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. حسین، آپ نے قربانی دے کے نماز کو زندہ کیا، آپ نے زکوٰۃ کو زندہ کیا، آپ نے جہاد کو زندہ کیا، آپ نے تلاوت قرآن کو حیات بخشی، آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنے معاشرے میں رہتی دنیا تک زندہ و جاوید کر دیا. کس کی، ہم کس سے دین لیں؟ امام سے لیں تو امام یہ کہہ رہا ہے. لوگ کہتے تھے کہ جناب امام حسین نے جو ہے وہ نماز میں سر کٹایا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کٹایا. تو یہ گھمانے والی بات ہے. کربلا اگر سمجھ میں آ جائے، ولایت سمجھ میں آ جائے. کسی نے پوچھا، کسی موقع پہ میں نے جواب دیا تھا، یہ کربلا اس لیے زور و شور سے منائی جاتی ہے، تابوت اس لیے اٹھایا جاتا ہے، علم اس لیے نکالا جاتا ہے، ماتم اس لیے کیا جاتا ہے، ہائے حسین اس لیے کہہ کر اپنے ہاتھ سینے پر سر پہ مار رچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم غدیر کو بھلا بیٹھے ہو. 120,000 صحابہ کے مجمع میں من کن تم مولا ہو، آد علی مولا کی صدا بھول گئے. اس ولایت کے دفاع کے لیے حسین ابن علی کربلا میں آیا کہ اللہ کی ولایت رسول تک، رسول کی ولایت علی تک، علی کی ولایت حسن تک، حسن کی ولایت حسین تک، اور حسین اس ولایت کا دفاع کرنا کربلا میں آ رہا ہے. اس لیے کربلا مناتے ہیں، اس لیے ماتم ہوتا ہے، اس لیے علم اٹھتا ہے، اس لیے گریہ کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جس طرح تم غدیر کا بھول گئے، غدیر میں مردہ ڈال دیا، کربلا میں بھی مردہ ڈال دو کہ کربلا منعقد نہیں ہوئی تھی. اس لیے اٹھایا جاتا ہے. تو کربلا سمجھ میں آ جائے، کربلا ذہن میں اتر جائے، کربلا ہمارے فکر و قلب میں سما جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، خود بخود امام کے لیے تیار ہو جائیں گے. تین اصطلاحیں، غدیر، کربلا اور انتظار. تشیع کا خلاصہ ان تین تعبیروں میں موجود، تین اصطلاحوں میں، غدیر، کربلا، انتظار. اگر یہ تین مفہوم آپ کے سمجھ میں آ جائیں، توجہ رکھیے گا، پوری تشیع اور اسلام اور خدا کا نظام ہدایت آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. غدیر تسلسل ہے پیغام قرآنی کا، غدیر تسلسل ہے پیغام نبوی کا، غدیر تسلسل ہے پیغام رسالت کا، غدیر تسلسل ہے نورانی سلسلوں کا، غدیر تسلسل ہے ارتقائی منازل کا، اور اس کے بعد کربلا تسلسل ہے اسی ہدایت کا، اسی نور کا، اور اسی نور کو بچانے کے لیے اب ولایت کا انتظار کرنے والوں کو جمع کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ تم حقیقی معنی میں اس کے مجاہد بنو، اس کے سپاہی بنو، اس کے حمایتی بنو، اس کے طرفدار بنو، کہ جو غدیر کا بھی دفاع کرے گا، کربلا کا بھی دفاع کرے گا، اس کے حمایتی بنو، اس کے طرفدار بنو. اس کربلا کو محدود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمارے اپنے محدود کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کل شیئن احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے ساتھ احصا کر دیا، مخصوص کر دیا، مقید کر دیا. یعنی امامت پورے انسانوں کے لیے ہے، کسی قوم و قبیلے کے لیے نہیں ہے. ہم میں سے بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں امام حسین شیعوں کے ہیں، ہم میں سے بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں قرآن اہل سنت کا ہے. ہرگز نہیں، قرآن جتنا اہل سنت کا ہے اتنا اہل تشیع کا ہے. قرآن سے جتنی محبت اہل سنت کرتے ہیں اتنی ہی اہل تشیع کرتے ہیں. حسین جتنا شیعوں کا ہے اتنا ہی سنیوں کا ہے. حسین سے جتنی محبت آپ کرتے ہیں اسی سے محبت، اسی حسین سے محبت اہل سنت بھی کرتے ہیں. کم ذاتی ہو سکتی ہے، انداز مختلف ہو سکتا ہے، بلکہ حسین صرف شیعہ سنی کا نہیں ہے، حسین پوری انسانیت کا ہے. اس لیے تو رسول اللہ فرما رہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہے. چراغ ہدایت یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کیا میرے گھر کے لیے طلوع ہوتا ہے؟ کیا سورج کسی خاص خاندان کے لیے ذو پاشیاں کرتا ہے؟ کیا سورج کی تنویریں کسی خاص زبان بولنے والوں کے لیے ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں. تم کس قبیلے کے ہو، کس قوم کے ہو، کس ثقافت کے ہو، کس زبان کے ماننے بولنے والے ہو، کس علاقے کے رہنے والے ہو، سورج عالمی ہے. وہ جب نکلتا ہے تو دن نکلتا ہے، دن کی وجہ سے سورج نہیں نکلتا. سورج طلوع ہوگا تو دن نکلے گا. حسین کا سورج جہاں طلوع ہو جائے وہاں انسانیت کا نور پھیل جاتا ہے. لہذا حسین انسانیت کا ہے. یہ حسین سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم خود بخود کربلا عصر کے لیے، یعنی امام زمانہ کے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تیار کر سکیں. اور کل میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے ذیل میں صفات بیان کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان لانے والوں تم میں سے کوئی اگر اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ بہت جلد ایک قوم کو لے کر آئے گا اور ریپلیس کر دے گا، تمہیں ہٹا دے گا، ان کو لے آئے گا. یحبہم و یحبونہ، پہلی صفت کل بیان کر چکا ہوں. کیا پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی. توجہ رکھیے گا، کل اس کے دن میں گفتگو کر چکا ہوں، صرف ایک نقطہ دے کے گزر رہا ہوں. اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، یعنی یہ دو طرفہ رابطہ. اب کہہ رہا ہے رسول اللہ، اللہ کے پیغام کو رسول اللہ پہنچا رہے ہیں، اللہ جس قوم کو لے کر آئے گا، اللہ جس قوم کو تمہاری جگہ لے کر آئے گا، جو تبدیل کرنے والا ہے، تمہیں ہٹانے والا ہے، تم کام کے نہیں ہو، تم ناکارہ نہیں ہو، تم چھوڑ جانے والے ہو، اللہ تمہیں ہٹا دے گا، ایک قوم کو لے آئے گا. کیسی قوم ہوگی؟ اللہ اس قوم سے اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. پر یہ جملہ مجھے ایک دفعہ ایک میدان جہاد میں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لَعُوْتِيَنَ الرَّایَتَ غَدُنَنْ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرِ فَرَّارٍ، بھئی کل اس کو علم دوں گا جو رجل بھی ہوگا، مرد بھی ہوگا، کرار بھی ہوگا، غیر فروار بھی ہوگا. یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اپنے رسول سے محبت کرے گا. یعنی ہم جس قوم کو تمہارے لیے لانا چاہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس سے محبت کرے گا، تو جان لینا زبان رسالت سے اگر کوئی ایسا جملہ سنو جو علی مرتضیٰ کے لیے ہو جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے گا، تو سمجھ جانا اس قوم کا رہبر علی مرتضیٰ ہوا کرے گا. دوسری صفت جو بیان کی، اذلتن علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے خاضع، متواضع. ذلیل سمرت پست نہیں، ذلیل سمرت کندھے جھکے ہوئے، متواضع، ملنسار، خوش اخلاق. ان کا باہمی رویہ پیار و محبت کا ہوگا، دوسری صفت یہ دی امام زمانہ کے منتظر خوش اخلاق ہوں گے، بد اخلاق نہیں ہوں گے، بدخو نہیں ہوں گے، لوگ شکل دے کے فرار نہیں کریں گے، نہیں۔ امام زمانہ کے انقلاب کے بارے میں روایات تو میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک عجیب روایت دیکھی کہ جب عصر انقلاب ہوگا یا امام آ چکے ہوں گے، آنے والے ہوں گے، تقریباً وہی دور ہے غالباً امام کے آنے کے بعد کا ہے، ایک مومن مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لے گا۔ ایک مومن ضرورت ہوئی، اپنے مومن کی جیب میں پاکٹ میں ہاتھ ڈالے گا، اس کا والیٹ نکالے گا، اس میں سے گن کے اپنی ضرورت کی رقم نکال کے والیٹ بند کر کے واپس رکھ دے گا۔ جس کی جیب سے رقم نکالی گئی ہے وہ بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں کیا زمانہ ہوگا، وہ کیا خوش اخلاقی ہوگی، اب تصور کیجئے۔ یعنی انسان کسی کو مدد کرتا ہے تو اس کا مزید ہاتھ پھیل جاتا ہے، بھیا اور دے دو، ہمارے یہاں تو پالا جاتا ہے نا ایسے افراد کو، منفی معنی میں کہہ رہا ہوں، ہم بعض لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ اس کی مدد ہو جائے گی، مدد نہیں کر رہے ہوتے، اسے بگاڑ رہے ہوتے ہیں، بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی عادت بنا رہے کہ وہ مانگے۔ منصف ہوگا، ایماندار ہوگا، مومن ہوگا، ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ مومن مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اپنی ضرورت کے مطابق۔ جی اب اگر مجلس کے بعد کوئی کسی مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو محمد وال محمد وال، ایسا نہیں ہو کہ کہیں آپ جا رہے ہوں کوئی جیب خطرہ جو ہے اپنی انگلیوں کا ہنر دکھائیں، آپ کہیں گے کوئی مومن ہوگا بیچارہ، درود بھیجو محمد وال محمد پر۔ اذلتن علی المؤمنین، مومنوں کے درمیان رحم دل ہوں گے۔ رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں کیا صاحب کہ رحمہ بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ اشداء علی الکفار، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کون ہیں جو کافروں میں شدید برہم، بجلی کڑکنے والے، برسنے والے، اور آپس میں رحم دل۔ امام زمانہ کے لیے بھی یہی ہے، ان کے جو ساتھی ہوں گے، ان کے جو مجاہد ہوں گے، ان کے جو محب ہوں گے، ان کے جو انتظار کرنے والے ہوں گے، کیا صفت بیان کی؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اس سے محبت، اس قوم سے محبت کرنے والا ہے، مومنوں کے سامنے متواضع ہوں گے آپس میں پیار و محبت کے ذریعے۔ اگر کوئی آپ کے عقیدے پہ نہیں ہے، اگر کوئی مثال کے طور پر آپ کے جیسا ایمان اور اخلاق نہیں رکھتا، تو فوراً ان سے دور مت کیجیے۔ اب ہماری کوشش کی جا رہی کہ انحرافات عقائد کے درمیان پیدا کیے جائیں، لہذا ایسے لوگوں کو قریب بلائیے، سمجھائیے پیار سے، ٹھیک ہے کہ اگر مثلا اس کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ وہ مثلا حضرت علی کو رب کہے، خدا کہے، خدا خاص، جیسے کہ کوشش کی جا رہی ہے ممبروں سے، تو سے دور مت کیجیے، سمجھائیے اس کو۔ اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، کافروں کے سامنے صاحب عزت و اقتدار، صاحب عزت و اقتدار، یعنی کافر دشمن کے مقابلے میں سیزہ پلائی ہوئی دیوار، یعنی امام زمانہ کے جو سپاہی ہیں ان کی تیسری صفت کیا ہے؟ جو صفات بیان کر چکا ہوں وہ الگ ہیں، یعنی کل سے جو میں نے صفات بیان کرنی شروع کی ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے، دوسری متواضع اور ملنسار خوش اخلاق، اور تیسری اپنے دشمن کے سامنے متحد۔ متحد جب تک نہیں ہوں گے عزیزان گرامی، ہم اس وقت بھرپور کوشش کی جاری توڑا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ اس کی ایک واضح سی مثال میں کہتا ہوں، شوشہ کھڑا کیا گیا مثال کے طور پر تشہد میں شہادت ثالثہ کا، کہ ان کا درود بھی، ان کا تشہد بھی ایک جیسا نہ ہو۔ سندھ میں ہمارے ایک دوست تھے، تبلیغ کے لیے گئے، تو کچھ دوسری طرف کے جو لوگ تھے جو شہادت ثالثہ کا پرچار کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں امام حسین کو نہیں مانتے، تو وہ گیا، ان پڑھ جاہل آدمی بیچارہ، پڑھا کے بھیج دیا اس کو، کہیں گے تم لوگ اشہد میں علی کا نام نہیں لیتے ہو۔ اب اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ اشہد کیا ہوتا ہے، تشہد کیا ہوتا ہے، اب تشہد کو کہہ رہا ہے اشہد، اب اتنا بیچارہ جاہل سادلو آدمی تھا، پڑھا کے بھیج دیا بھر کے اس کو، تم لوگ اشہد میں نام نہیں لیتے ہو۔ انہیں کیسے نام نہیں لیتے؟ کہیں گے تجھے پتا ہے اشہد کیا ہے؟ کہیں گے مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا مجھے بتا کے بھیجا کہ تم لوگ اشہد میں نام نہیں لیتے ہو۔ یعنی اب لوگوں کو یعنی اس طرح پڑھا پڑھا کے بھیجا جا رہا ہے۔ پھر جو کتابیں پیش کی جا رہی ہیں یہ سب تخلیقی کتابیں ہیں. غالی افراد جو کتابیں معمولاً شو کرتے ہیں وہ کسی جنات نے بھی نہ لکھی ہوں گی نہ کبھی پڑھی ہوں گی. ہواؤں میں تیر چلاتے ہیں, فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں پرسا دے دو, فلاں کتاب میں لکھا ہے صحیفہ پنجتن. بھائی صحیفہ پنجتن میں بھی 10 کتابیں تمہیں دکھا دوں گا ایسی جس میں یہ لکھا ہوگا. اس کتاب میں کہاں سے نقل کیا ہے, کس امام سے روایت ہے, راوی مستند ہے یا نہیں, تم نے ایسے مس کر کے چلا دیا. امام حسن کے قول کسی موقع پہ میں نے کہا تھا, اور پھر معذرت چاہوں گا کل بھی جو دو واقعہ سنائے تو وہ پہلی مجلس میں سنا چکا تھا, لیکن معذرت چاہوں گا چونکہ بہرحال اتنا حافظہ نہیں ہے میرا کہ یاد رکھے کون کون سے واقعہ سنائے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایسے مسا ہے کہ ہم آج امام حسین کی خدمت میں 10 لاکھ درود کا ہدیہ بھیج رہے ہیں, ایسے آتے ہوں گے نا ایس ایم ایس. جی یہ ایس ایم ایس کہاں سے آیا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے دوست نے بھیجا. ایک ایسی ایس ایم ایس میرے پاس بھی آیا, یقین کیجئے آپ, اور میں نے پابند کیا کہ دیکھو یہ کہاں سے آیا ہے. ایک آیا ایس ایم ایس, اچھا میری عادت اول تو ایس ایم ایس کم پڑھتا ہوں لیکن جب پڑھتا ہوں تو پھر پورا کھوج لگاتا ہوں. میں نے اس کو فون گھما دیا جہاں سے آیا تھا, میں نے کہا بتاؤ بیٹا کہاں سے آیا یہ. میرے دوست نے کیا ہے, میں نے کہا اس کا نمبر دو. تم نے کچی گولیاں کھیلی ہیں, تمہارا واسطہ کسی ٹیڑھے مولوی سے نہیں ہوگا. میں نے اس کا نمبر لیا, اس کو فون گھما, میں نے کہا تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ فلاں دوست ہے. میں نے کہا فلاں دوست سے معلوم کر کے بتاؤ. دو تین کے بعد آگے سلسلہ چلا ہی نہیں, کیونکہ جعلی تھا نا, گڑا ہوا تھا. صحیفہ کربلا سب نمبر فلاں جلد نمبر فلاں, کہاں ہے کتاب, کون سی کتاب, کیسی کتاب, ہواؤں میں تیر چلا رہے ہیں. ہم 1 لاکھ درود بھیج رہے ہیں ایس ایم ایس. بھائی ایس ایم ایس کے ذریعے سے درود بھیجا جائے گا؟ اب ممکن ہے موبائل کمپنی نے بنا کے بھیجا ہو یہ ایس ایم ایس کہ ہمارے پیکیج چلیں گے. کم سے کم 1 لاکھ تو افراد کم سے کم فارورڈ کر دیں گے, 10,000 تو کریں گے, 10,000 کریں گے تو 10-20-100 افراد, 2,000 افراد تو پیکیج لیں گے نا, ان کے چل رہے ہیں موبائل پیکیجز چل رہے ہیں. آپ ثواب, یعنی اب ہمارے درود و سلام جو ہیں وہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہوں گے. کل ایس ایم ایس آئے گا, بھائی کل 40 کا جلوس ہے جو آپ سب جو ہیں ہم 10 لاکھ کا ایک دستہ تیار کر رہے ہیں, آپ سب آ جائیے. ایس ایم ایس سے کوئی دستے تیار ہوں گے؟ ایس ایم ایس سے مجلس اعظم برپا کریں, 10 لاکھ آدمی آ جائیں مجلس اعظم میں, ایس ایم ایس سے لوگ آئیں گے. اب ہم بھیجے جا رہے ہیں, بھیجے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہ کہاں سے آیا, کہاں پہ جا رہا ہے, کہاں سے. جس کو اردو عام میں کہتے ہیں بھائی پتہ ہے کہ بارات آ کہاں سے رہی ہے, جا کہاں رہی ہے, وہ پتا تو کرو یہ بارات آئی کہاں سے جائی کہاں سے. یہ بارات موبائل کمپنی سے آئی ہے, دشمن کی طرف سے آئی ہے, اپنا ہے غیر ہے, مغرض ہے, منصف ہے, کون ہے؟ ایسے میں سایہ ہم نے فارورڈ کر دیا, اگر تم نے نہیں بھیجا تو تمہارا گھر جل جائے گا, بی بی زینب تمہیں بد دعا دیں گی اور یہ ہو جائے گا. بی بی زینب کو نعوذ باللہ ظالم بنا دیا آپ نے, فلاں کی بیٹی کو شفا مل گئی, فلاں نے انکار کر دیا تو اس کی جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی. یعنی یہ کوئی عقلی بات ہے؟ عزت علی الکافرین, کافروں کے سامنے دشمن کے سامنے سیدھا پلائی دیوار. یعنی ایک ایس ایم ایس بھی اگر دشمن کی طرف سے آئے تو پہچان ہوتی ہے ان کو, متوجہ ہوتے ہیں وہ. یہ نہیں کہ بس ایس ایم ایس آ گیا فارورڈ کر دیا, امام حسین کا قول فلاں کا قول. یعنی ایسے ایسے قول میں نے دیکھے ہیں جو جن کا رجحان اور جھکاؤ صرف اور صرف لڑکے اور لڑکی کی عاشقی پر مبنی ہے, صرف نام امام حسین کا لکھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. امام علی نے فرمایا کسی کا دل مت توڑو, دل توڑو گے تو یہ ہو جائے گا. تم کہاں لے جانا چاہ رہے ہو؟ یہ جس کو تم بھیج رہے ہو وہ بھی لڑکا ہے, اس کی بھی گرل فرینڈ ہے. جس لڑکی کو بھیج رہے اس کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہوگا, وہ تو اپنے مطلب کے مطابق لے گا کہ جناب اپنے محبوب کا, اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا دل نہیں توڑنا ہے. یعنی ایسے اقوال کہ یعنی اگر 100% دیتے تو 80% اور 70-80% جو ہے گمان یہ ہے, خیال یہ, یقین یہ ہے کہ یہ عاشقی پہ مبنی ہے امام علی کے نام سے. اس قسم کے جسیوں اقوال ہماری گردش کر رہے تھے اور ہم پوسٹ کر رہے ہیں, فارورڈ کر رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. تو امام کے ایک اور سپاہیوں کی ایک اور صفت یہ تحقیق کے بعد قدم اٹھاتے ہیں. یہ تحقیق کی عادت آپ کو ڈالی گئی ہے کہ امام جماعت کی تحقیق کرو, عادل ہے, ظالم تو نہیں ہے, حلال زیادہ ہے, مرد ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, تحقیق کرو، اس کی شرائط ہیں، اس کے طریقے ہیں مؤدبانہ اور اسلامی معیار کے مطابق دیکھنے کے، یعنی تحقیق کرنے کی عادت ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ممبر پہ جس کو لا کے بیٹھا دو، جو عمام پہن کے آ جائے، جناب بہت بڑے علامہ، بہت بڑے مولانا، بہت بڑے ذاکر۔ دیکھو، تحقیق کرو کہاں سے آیا ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، تفرقہ ایجاد کر رہا ہے۔ ہیں ایسے لوگ، جب مار پڑی تو پھر تھوڑے عرصے کے لیے سیدھے ہو گئے، تھوڑی سیدھی مجلس سے پڑھنے لگے۔ میں نے کہا یہ ابھی دوسرا رنگ دکھا رہے، گرگٹ ہیں یہ ابھی رنگ بدلیں گے، دوسرا رنگ ابھی تھوڑے عرصے بعد شروع ہوگا ان کا نیا ورژن کچھ عرصے بعد آنے والا ہے، پھر دیکھنا تم۔ یہ جو اپنی پٹری سے اتریں گے تو پھر تم سب کو لے کے ڈوبیں گے۔ اس کو تم نے جو بنایا ہوا ہے ذاکر بہت بڑا، یہ تمہیں پٹری سے لے کے اترے گا۔ ابھی رنگ دکھا رہا ہے یہ بہت اچھے اچھے، اور جو بظاہر فضائل پڑھے جانے، یہ فضائل نہیں ہے اہل بیت کے، یہ تنقیص ہے اہل بیت کی، یہ توہین ہے اہل بیت کی۔ دلیل سے بات کر رہا ہوں میں، یہ تذلیل ہے اہل بیت کی، جن پہ ہم کھڑے ہو کے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، داد دے رہے ہوتے ہیں۔ علی کے گھر میں علی پیدا ہو گیا، معذرت، خدا کے گھر میں خدا پیدا ہو گیا۔ اب کہنے کی باتیں ہیں، یہ کرنے کی باتیں ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہنے تو تحقیق کی عادت ڈالیں، ممبر پہ کون جا رہا ہے، کیسا ہے عقیدہ، کیسا ہے۔ اب کہہ دیا کسی نے، کیا کہا جناب، مولوی کے لیے شرائط ہوتی ہیں کہ وہ حلال زیادہ ہو، لیکن ممبر کے لیے شرائط نہیں کہ وہ حلال زیادہ ہو، معذرت کے ساتھ وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا حرام زیادہ ہو۔ ممبر کے لیے شرط نہیں ہے، کیوں نہیں ہے شرط؟ وہ یزید کے ممبر کے لیے نہیں ہوگی شرط، حسین کے ممبر کے لیے ہے، اس لیے کہ حلال زادے کے دل میں حسین کی محبت ہوگی، حرام زادے کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوگی۔ حلال ہی ولایت سے محبت کرنے والا ہوگا، نطفہ حرام محبت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہہ کے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو، کس کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنا چاہ رہے ہو کہ ممبر پہ آنے کی شرائط نہیں ہوتی ہے؟ امام سجاد نے کہہ دیا تھا کہ وہ ممبر جو دربار یزید میں ہو، یزیدی تحریک کا حصہ ہو، یزید اس میں آتا جاتا ہو، یا یزید کے کارندے، وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ امام سجاد نے کیا کہا تھا؟ یزید مجھے اجازت لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ گفتگو کروں؟ ممبر نہیں کہا، پالانے شدر کے گٹھر کو جمع کر کے جو شکل دی گئی اس کو ممبر کا، وہ بھی لکڑیوں کا ڈھیر تھا، یہ بھی لکڑیوں سے بنا تھا، اس کو ممبر کا، اس کو ڈھیر کا۔ یہ بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ وہ ممبر جو ولایت سے منسلک ہو جائے وہ ممبر علی اور حسین ہوا کرتا ہے، اور وہ ممبر جو تعلیمات ائمہ کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے وہ یزیدیت کا ممبر ہوا کرتا ہے۔ تحقیق کریں، دیکھیں، پرکھیں، کس کی تقلید کرتے ہو، دیکھو پرکھو، عالم ہے، مجاہد ہے، حریص دنیا تو نہیں، خائف تو نہیں، خوف زدہ تو نہیں، ڈرپوک تو نہیں، مرد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب رسالہ ہے، صاحب عقل و شعور ہے۔ یہ ساری چیزیں تحقیق کرو تاکہ کل جب تمہارا امام آئے، کیونکہ امام کے آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ دعویٰ کریں گے، دجال جو کہا جاتا ہے، دجال، اس میں دو نظریے ہیں، بس آخری نقطہ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ دجال کہتے ہیں بہت زیادہ فریب دینے والے کو۔ آیا یہ کسی شخص اور کردار کا نام ہے یا یہ ایک تحریک کا نام ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ایک شخص کا نام، بعض لوگوں نے کہا نہیں، جو روایات بتاتی ہیں وہ ایک تحریک کا نام ہے، شخص کا نام نہیں ہے، انسان کا نام نہیں ہے۔ یعنی وہ تحریک جو عالمی سطح پر موجود ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ دجال ہے۔ یہ صفت جو ہے، اب یہ روایات کو بڑے ایک خاص انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی روایت کب کہاں امام نے کیسے کہی، اور پھر اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فتوے کے مقابلے میں جو ہے نا وہ ایک روایت لے آئیں گے تو کبھی امام نے یہ کہا مشتد کا فتویٰ امام کے قول کے خلاف ہے. عقل کے اندھوں دیکھو تو تم ایک روایت لے کے آ رہے ہو امام کے ایک مشتد کے فتوے کے مقابلے میں, وہ ایسی دسیوں سینکڑوں احادیث کا مطالعہ کر کے فتویٰ دے رہا ہے, لیکن چونکہ عقل کے اندھے ہیں نا, مخالفت کٹی تقلید کی. تو تقلید کے لیے امام جماعت کے لیے ممبر کے لیے ہر چیز کے لیے تحقیق کی عادت ڈالی گئی, دیکھو تحقیق کرو انفرادی سطح پہ نہیں اجتماعی معاملات میں تحقیق کرو, یہ نہیں کہ کان لگا کے کھڑے ہو جائے پڑوس والے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. ایک ایسے شخص ہے ایران میں, وہ پہلے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی اپنے ہاتھ سے جا کے مجتہد کے ہاتھ میں خمس ہیں. ایک گاؤں سے ایک بیچارہ سن رسیدہ 50-60 سال کا آدمی گیا یا 70 سال کا, اس نے کہا کہ میں جا کر اپنے ہاتھ سے خمس دوں گا. اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے نہیں کھولا, پرانے زمانے کی بات ہے, پھر کھٹکھٹا پھر نہیں کھولا, تو اس نے دروازے سے جھانک کے دیکھا کہ دیکھو کوئی ہے بھی یا نہیں ہے. اب اس نے دڑاڑ میں سے دروازے کی جھرری میں سے جھانک کے دیکھا, دیکھا کہ وہ مشتاق جو ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. وہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے پانی اچھال دیا اپنی زوجہ پر. سوجہ ہے ان کی بات کر سکتے ہیں, خوش اخلاق ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں, کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے تو غیر شرعی کام کر رہا ہے. اب اس نے کہا یہ کیسا مجتہد جو اپنی زوجہ کے ساتھ جس طرح کی گفتگو کر رہا ہے اور اس طرح پانی اچھال رہا ہے, یہ مجتہد ہی نہیں ہو سکتا. وہ اتنی ٹو لگانے کا حکم نہیں دیا کہ کان لگا کے کھڑے ہو جاؤ کہ پڑوس والا کیا کر رہا ہے. اجتماعی معاملات میں تحقیق کا حکم دیا ہے, نہ یہ کہ مولانا کے گھر کے دروازے کے کھڑے ہو جاؤ مولانا کوئی گناہ تو نہیں کر رہا, نعوذ باللہ. نہیں, وہ انسان جو ظاہراً عادتاً اپنے ظاہری اعمال و سکنات حرکات کے لحاظ سے گناہ نہیں کرتا, صاحب شریعت ہے, حلال حرام کی پابندی کرتا ہے, وہ عادل ہے, اس کی گواہی قبول کی جائے گی, وہ عادل انسان ہے. تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ دروازے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ, کیمرہ لگا لو, ہڈن کیمرہ کے کیا ہو رہا ہے. نہیں, ہاں اجتماعی معاملات میں بچی کی شادی کا مسئلہ ہے, جس لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہے ہو تحقیق کرو اس کی کیا آیا چال چلن, نیک کردار, اخلاق, دین, نماز, روزہ, صوم و صلات کا پابند ہے یا نہیں ہے. جس بچی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو, وہ تمہاری جو جس کو بہو بنانا چاہ رہے ہو وہ کیسی ہے, تحقیق کرو. کاروبار میں شریک بنانا چاہ رہے ہو, تحقیق کرو بھائی یہ قابل اعتماد آدمی ہے یا نہیں ہے, تحقیق کرو. وہاں پہ آپ کے لیے اتنا ہی بتانا جائز ہے کہ جناب اس کا چال چلن اچھا ہے, امانت دار ہے, امانت دار نہیں ہے, خیانت دار ہے, چیٹر ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, مختلف جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. بھئی یہ انسان جو ہے زبان کا اچھا نہیں ہے, باقی نماز روزے کی پابندی کرتا ہے, وہ غیبت نہیں کہلائے گا. اب یہاں سے بس ایک نقطہ دوں اور آگے گزر جاؤں کہ تحقیق کی عادت ڈالی گئی ہے. لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ بیچارے یہ جو آج کل کی فیس بک کی اور روڈوں کی اور سوشل میڈیا کی محبت میں عادی ہو گئے. ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے, بچوں نے کہا شادی کرنی ہے تو بس اسی سے کروں گا ورنہ کسی سے نہیں. بھوک ہڑتال, اسٹرائک پہ چلا گیا بیٹا, بیٹی اسٹرائک پہ چلی گئی. دیکھو تو بیٹا تم کس سے کیا کرنا چاہ رہے ہو, کس کو پوری زندگی لیے اپنا, بغیر تحقیق کے تم نے اس کی صرف مسکراہٹ دیکھی. یہ واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں اور شاید یہاں پہ بھی سنایا ہو, پہلے میں نے دوبارہ سنا رہا ہوں. آمدن, ایک ایسے نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ آغا یہ جو ہے دے دیا کہیں, میں نے دل جو ہے دے دی, میں نے کہیں, میں نے کہہ رہا انسان کے بچے بنو تو میں چونکہ فری ہوتا ہوں نوجوان ایسی بات کرتا ہوں, انسان کے بچے بنو, خود تمہارے والدین تمہیں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں, یہ دل لگی کے لیے بھیجتے ہیں, باپ صبح سے شام تک کما رہا ہے کہ بیٹے کی جو ہے نا 12,000, 10,000, 15,000, 20,000 سیمسٹر فیس بھروں گا, 35,000, 40,000 تک ہے, زیادہ بھی ہے. اور تم ان چکروں میں جا کے کیفیٹیریا میں اپنا سارا وقت بخبر چائے, ٹھٹے, کاپی اور اس قسم چیزوں میں. اب چونکہ عاشق تھا, اوپر کا کھانا خالی تھا, میں نے سمجھایا نہیں سمجھا, چلا گیا. میں نے کہا بھائی میری حجت تمام. کچھ دنوں واپس آیا, سر جھکا کے میں نے کہا کیا ہوا برخوردار, میاں خیریت تو ہے؟ کہیں گے آپ صحیح کہہ رہے تھے. کیا ہوا؟ کہیں گے جس سے محبت کا اظہار کیا تھا اس نے اپنے لینس کا کلر تبدیل کر لیا. یہ بیچارہ لینس کے کلر لگائے ہوئے اس بچی کے رنگ سے اتنا متاثر ہو اسے دل دے بیٹھا. اب اس کو کیا معلوم اگلے دن اس نے جو ہے وہ دوسرے رنگ کا لباس پہنا ہوگا تو لینس تبدیل کر لیا ہو, اس کے سارا جو عشق تھا وہ کافور ہو گیا. یعنی وہ زندگی کی ابتدا اگر اس طریقے سے ہو, آگے کیا ہوگا اس زندگی کا جو کلر سے دھوکہ کھا جائے، لینس سے دھوکہ کھا جائے. تو بیٹا شادی کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اس کے اصول و قیود ہوتے ہیں، شرائط و ضوابط ہوتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہاں پہ دوبارہ آپ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے نوجوانوں کے ساتھ الگ سیٹنگ کی ضرورت ہے. نوجوان الگ سے بیٹھیں، صرف نوجوان ہوں، بڑے نہیں ہوں ان میں، تاکہ نوجوان کھل کے سوال کریں، ہم کھل کے جواب دیں. کیونکہ بہرحال بہت سی حدود ہوتی ہیں جو ہمیں مرد سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پہ سیمینار، گفتگو شنید اور آپس کی گفتگو ہوگی، کھل کے سوال کریں، کھل کے جواب. ایک نشست بزرگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جس میں جوان نہیں ہوں، تاکہ ان کو میں ٹیکنک بتاؤں گا کہ اپنے جوان بچوں کو چیک کرنا ہے تو کیسے کریں، بچہ جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے. والد پریشان، بچہ جا تو رہا ہے کوچنگ سینٹر، جی کیا کر رہا ہے، پیچھے تو نہیں جا سکتے آپ، تو میں ٹیکنک بتاؤں گا ان کو. اب دیکھتا ہوں کہ اب کون اپنے والد کو بھیجے گا میرے اس جلسے میں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تحقیق کی عادت ڈالے، خوش اخلاقی کی عادت ڈالے، امام زمانہ کی صفات پیدا کرے، امام کی معرفت حاصل کریں. اور آخر میں بس ایک نقطہ اور دوں، مصائب کی طرف آ جاؤں. ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، جو اطلاعات ہیں میرے پاس، کل پہلی ربیع الاول ہے، اس کے بعد 8 دن اور ذکر حسین ابن علی. لیکن الوداع یا حسین مت کہیے گا. اگر حسین کو مہمان بنایا ہے اور آپ کہہ رہے میرا مہمان جا رہا ہے، تو آپ اس بنا پہ کہیں الوداع یا حسین، میں کہوں گا چلیں ٹھیک ہے. لیکن وہ کون سا میزبان ہو جس کے گھر میں، جس کے ذہن میں، جس کی فکر میں حسین آئے اور وہ اسے جانے دے؟ وہ کون ہے جو اپنے دل میں حسین کو مہمان بنائے اور 8 ربیع الاول کے بعد کہے الوداع یا حسین؟ بھائی مہمان آتا ہے نا، آپ خدا حافظی کرتے ہیں، خدا حافظ، بہت شکریہ تشریف لائے، اب کوئی کمی کثیر رہ گئی تو معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کے شان شان خدمت نہیں کر سکے، میزبانی نہیں کر سکے، خدا حافظ، تشریف لائیے گا دوبارہ، سر آنکھوں پر ہم آپ کا استقبال کریں گے. اگر یہ تصور امام حسین کے بارے میں، یہاں تک آپ کی بات قبول کروں، آپ کہیں الوداع یا حسین. لیکن میں دوبارہ پوچھوں گا، اگر عاشق حسین ہو، اگر محب حسین ہو، تو وہ کیسا عاشق ہے، وہ کیسا محب ہے جو حسین کو پا کر دوبارہ چھوڑ دیے؟ توجہ ہے کہ وہ کیوں چھوڑنا چاہ رہا ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ حسین کو جانے مت دو، اس سے تو پوری زندگی کا واسطہ ہے، قیامت تک کا، قبر تک کا، برزخ تک کا. یہ تو وہ نور ہے قبر کا، یہ تو وہ نور ہے قبر کا، زندگی کا نور ہے، برزخ کا نور ہے. حسین کو الوداع مت کہو، اپنا دل حسین کو دے دو، اسے دلدار تو سمجھو، اسے اپنا دل تو دو، اسے دل لگی تو کرو، اس سے محبت کے تو میٹھے بول تو بولو. آپ جا کے رات میں جب لیٹیے گا، وضو کر کے 2 منٹ کے لیے امام حسین کے قبر مبارک کی جانب رخ کیجیے گا. میں آپ سے خواہش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، درخواست ہے میری آپ سے، یہ کام کیجیے گا. قبلہ رخ ہو کر امام حسین کی قبر کی جانب رخ ہو کر بیٹھ جائیے، بوضو سلام عرض کیجیے، مولا آپ پہ سلام، اور جو اپنے دل کی بات ہے وہ امام سے کیجیے گا، امام سے کیجیے گا. پھر آپ اپنی قلبی حالت کا مشاہدہ کیجیے گا. دل تو دے امام حسین کو، ہم دل نہیں دیتے، ہم عاشق نہیں ہیں، ہم خریدار نہیں ہیں، ہم محب نہیں ہیں، ہم چاہنے والے نہیں ہیں، ہمیں تڑپ نہیں ہے واقع، ہمیں حسین کو پانے کی لگن نہیں ہے. دوسری بات کہ ایام عزا کے بعد عزا ختم ہو جاتی ہے، سوگ بڑھا دیا جاتا ہے، مودت و محبت اہل بیت کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. اندھا ایام عزا ختم ہو جاتے ہیں تو انداز مودت بدل جاتا ہے. ابھی 8 ربیع الاول کو آپ کالا لباس پہن کر سوگ منا کر ماتم کر کے مودت ادا کرتے ہیں، 9 ربیع الاول کو میلاد منعقد کر کے مودت کا حق ادا کرتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے، مودت کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ جو کہ الوداع یا حسین، نہیں بیٹا الوداع نہ کہو، حسین کو مہمان بناؤ، حسین کو اپنا دل تو دلدار تو سمجھو، اور پھر انداز بدل لو، 8 ربیع الاول تک آزا سوگ ماتم غم آنسو، اس کے بعد میلاد، یعنی تمہاری عزا تمہارا ماتم تمہارا گریا بھی ایسا ہو کہ حسین قبول کرے، امام زمانہ قبول کرے، اور تمہارے میلاد کو بھی امام اسی طریقے سے قبول کرے، کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، ایام عزا جا رہے ہیں، ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں، مودت موجود ہے، کوشش کریں کہ اس کاروان حسینی کے ساتھ ہو جائیں، اس کاروان عشق کے ساتھ ہو جائیں، اس کاروان نور اور ہدایت اور ارتقاء کے ساتھ ہو جائیں۔ اور یہی وہ ایام ہے کہ جب اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ کہ جو 28 رجب کو مدینے سے نکلا تھا، وہ مدینے کی جانب آ رہا ہے، وہ بہن کربلا میں آئی ہے بھائی کا چہلم منانے، بھیا تیرا چہلم منانے آئی ہوں، بھیا مجھے رونے نہیں دیا، بھیا جب یہاں سے جا رہی تھی تو تیری پامال شدہ لاش دیکھی تھی، بھیا مجبور تھی زینب، زینب مجبور تھی، جناب زینب مدینے میں انتظار کر رہی ہیں اپنے بھائی کا، انتظار کرتے کرتے آنگن میں آ گئیں اور دیوار کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گئیں، آنکھ لگ گئی بی بی کی، امام حسین کے آنے میں تاخیر ہوئی، امام حسین گھر میں داخل ہوئے، دیکھا زینب دیوار سے سر لگائے بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھ لگ گئی، امام حسین نے اپنی آبا کا دامن پھیلا دیا، زینب دھوپ میں ہے، زینب پہ دھوپ نہ پڑے، آبا پھیلا دی، جناب زینب نے محسوس کیا کوئی سایہ آ گیا، فوراً اٹھی، بھیا تم آ گئے، بھیا آپ آ گئے، ہاں بہن آ گیا، یہ حل جدو احسان الا الاحسان والا گھرانہ ہے، زینب کو یہ منظر یاد ہے، یہ منظر کربلا، یہ منظر کربلا میں زینب کو کب یاد آیا، جب 11 محرم کو قافلہ جا رہا تھا اور زینب نے بھائی کی پامال شدہ لاش دیکھی تو یہی کہا ہوگا، بھیا ارے کل تو نے آبا کا دامن پھیلا کے سایہ کیا تھا، بھیا آج زینب مجبور ہے، ارے سر پہ چادر نہیں ہے کہ تیرے لیے کفن کا انتظام کر دی، اجرکم علی اللہ، بس عزادارو اس طریقے سے بہن کربلا آئیے چہلم منانے، بھیا علی اکبر کا پرسا لے لو، اور محمد کا پرسا لے لو، قاسم کا پرسا لے لو، اور اس کے بعد ایک ایک کا پرسا دے کر اب یہاں سے کارواں چلا ہے، مدینے کی جانب بڑھ رہا ہے، مدینے سے کچھ میل دور امام نے قافلے کو روک لیا، جناب ام کلثوم نے بشیر کو بلایا، اے بشیر تو بھی شاعر ہے اور تیرا باپ بھی شاعر ہے، جا کر مدینے والوں کو کہہ دے کہ حسین کا قافلہ آ گیا، اللہ اکبر، اب بشیر ایک دفعہ ندا کرتا ہوا جا رہا ہے، اے اہل یثرب، اے اہل مدینہ، حسین کا قافلہ آ گیا، حسین کا قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا، اب اچانک کچھ نوجوان آگے بڑھے، کہنے لگے بشیر یہ بتا کیا علی اکبر بھی موجود ہے، علی اکبر کہاں ہے، کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ، اس کے بعد بشیر آگے بڑھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، بشیر یہ بتاؤ کہ سکینہ بنت الحسین ہمیں نظر نہیں آ رہی، سکینہ کہاں ہے، کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ، اس کے بعد کچھ سن رسیدہ جوان آگے بڑھے، کہا کہ بشیر ابو الفضل العباس کہاں ہے، کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ، ایک ایک کر کے ایک دفعہ یہ لے کے چلا، لوگوں نے راستہ روک لیا، بشیر ہمارے مولا حسین کی کوئی خبر، کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، محمد ابن حنفیہ امام کے چچا بہت مریض ہیں، حالت علالت میں ہیں، ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھے، بیٹھا نہیں جا رہا، غش کھا رہے ہیں، امام کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ امام باہر خیمہ لگا کے مدینے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آئیں گے، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، میرے مولا کے پاس، میرے مولا کے پاس پرسہ دینے آ رہے ہیں۔ نوجوان آگے بڑھے، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا پا۔ اب ایک ایک کر کے امام مصیبت بڑھتے جا رہے ہیں، مصائب کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت برپا ہو گئی مدینے سے باہر۔ ارے حسین کا قافلہ جو گیا تھا تو گودیاں آباد تھی، لیکن اب واپس آیا گودیاں اجڑی ہوئی ہیں، کوئی علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے، کوئی قاسم کو رو رہی ہے، کوئی ابو الفضل عباس کے لیے نہا گناہ ہے، اور زینب اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے۔ اتنے میں حضرت محمد بن حنفی امام کی خدمت پہنچے، حالت غیر تھی۔ ایک دفعہ کہا سید سجاد عباس نظر نہیں آ رہے، عباس کا شہید ہو گئے، علی اکبر نظر نہیں آ رہے، علی اکبر شہید ہو گئے۔ ایک دفعہ سید سجاد نے کہا چچا آپ نے صرف خبر سنی ہے کہ عباس مر گئے، علی اکبر مر گئے، اور محمد جنت کو سدارے۔ ارے چچا میں وہ بد نصیب ہوں، ارے جس نے یہ جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ایک دفعہ محمد ابن حنفیہ پرسہ دینے کے لیے سید سجاد کو گلے لگانا چاہتے ہیں، چچا ذرا آرام سے، یہ پیٹ زخمی ہے دروں سے، ارے اس گردن میں تو کے خاردار کے نشان ابھی تک موجود ہیں۔ محمد ابن حنفیہ سے برداشت نہ ہوا، میں کہوں محمد ابن حنفیہ آپ نے خبر سنی، ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھو، ارے بابا کا لاشا بے گورو کفن، ارے چچا کا لاشا، بھیا کا لاشا، اور اس سے بڑھ کر ظلم، ارے عباس کی بہن کا بے مکرہ چادر دربارے دربار یزید پہ جانا، سید سجاد سے پوچھو۔ کارواں آگے بڑھا، حضرت ام کلثوم کہتی ہیں یا یسر یا اہل یسرب لا تقبلینا، اے اہل یسرب ہمیں قبول نہ کرو، ہم آ تو گئے ہیں لیکن ہم حسین کو کھو کے آ رہے ہیں، ہمارے درمیان عباس نہیں ہے۔ بس کارواں بڑھتا رہا، اہل مدینہ میں کورام برپا ہو گیا، واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس کے بعد امام نے سب کو پیچھے کر دیا، جناب زینب نانا کی قبر پہ پہنچی، ایک دفعہ در کو پکڑ لیا، نانا زینب آ گئی، نانا آج وہ روتا سناؤں گی جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس کے بعد حرم میں تشریف لے گئی، نانا کی قبر موجود ہے، اور کہا نانا ارے حسین کا پرسہ لے لو، ارے نانا تو سوارے دوش رسالت تھا، ارے شمر لائی کو میں نے ستر قدم سے دیکھا تھا، ارے کند خنجر کا وار تھا، تیرا نوازا ابو کا پیاسا ذبح کیا جا رہا تھا، نانا تیرے نوازے کے جسم سے لباس چھین لیا گیا، ارے جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے، ارے اس کے لباس کو تار تار کر دیا، نانا جس کو تم گرنے نہیں دیتے تھے، ارے اس کے لاش کو پامال کیا گیا۔ اس کے بعد جناب زینب نے ایک ایک کا پرسہ دیا، اس کے بعد کہا نانا جو سفر سے آتا ہے، پردیس سے آتا ہے، وہ سوغات لے کے آتا ہے، میں بھی نانا ایک سوغات لائی ہوں آپ کے لیے۔ یہ کہہ کر ایک تار تار کرتا نکالا، خون بھرا کرتا حسین کا، قبر رسول میں رکھ دیا، نانا یہ تیرے حسین کا کرتا، نانا یہ تیرے لیے سوغات ہے۔ ایک دفعہ سرزمین کرملا کو ایک دفعہ قبر رسول سے آواز آئی، زینب اس کرتے کو ہٹا لو۔ اللہ اکبر، اہل حرم اس کے بعد اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، کوہرام برپا ہو گیا۔ یہ زینب ابھی تک اپنے بچوں کو نہیں روئی، اپنے گھر میں پہنچ گئی، اس کمرے میں پہنچی، اس حجرے میں جہاں پر آنا محمد کے مسلے تھے۔ ایک دفعہ آنا محمد کے مسلوں کو دیکھا، ماں پہ رقت تاری ہو گئی۔ ارے جب سر مل رہے تھے تو کسی نے کہا تھا ان بچوں پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، وہ زینب نے کیا کہا تھا، خبردار میں ان کی ماں ہوں، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ لیکن اب ماں گھر آ گئی، اس کے بعد مسلوں کو اٹھا لیا، اون کے مسلے کو اٹھایا، محمد کے مسلے کو اٹھایا، صورت پہ مل رہی ہے، بوسے لے رہی ہے، دل سے لگا رہی ہے، اون محمد ارے تم نے ماں سے وعدہ کیا تھا فرات کی طرف نہ دیکھیں گے، ارے بچوں تم نے وعدہ پورا کر دیا، اور تمہاری ماں نے تم پہ گریا نہ کر کے ماتم پورا کر دیا، میرے بچوں میں تم پہ نہ روئی، اپنے بھائی حسین پہ روئی۔ اسی اثنا میں جناب عبداللہ اندر تشریف لے آئے، اب جو دیکھا ایک معظمہ ہے، ایک بوڑھی معظمہ ضعیفہ جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ الٹے قدموں واپس ہوئے، کہا معظمہ آپ شاید کسی غلط گھر میں آ گئی ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ جناب زینب نے مڑ کے دیکھا، عبداللہ اپنی زینب کو نہیں پہچانا، ہاں مجھے معلوم ہے عبداللہ زینب کو کیوں نہیں پہچانو، ارے میرے سفید بال، ارے حسین کا جنازہ جس نے بے گوروں کا بن دیکھا ہو اس کے بال سفید ہوتے ہیں، ارے نبی زادیہ بے مقرو چادر شرابیوں کے دربار میں۔